الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مدغة إذا سلحت سلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے. اور اللہ تعالی شانہ نے کامیابی کا مدار اللہ تعالی شانہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو بنایا ہے. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو شخص اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تحقیق کے وہ بڑی بھاری کامیابی حاصل کرے گا, عظیم الشان کامیابی اسے حاصل ہوگی, بہت اعلیٰ درجے کی کامیابی اسے حاصل ہوگی, بہت بڑی کامیابی اسے حاصل ہوگی. کسے؟ اسے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اور اطاعت کا معنی ہے کہنا ماننا. تو اللہ تعالی شانہ کا جو حکم آتا ہے اسے جو مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم آتا ہے اسے مانتا ہے, اس کے لیے یہ بڑی کامیابی. اور حکم ماننے کا کیا مطلب؟ حکم کو بجا لانا. تو پہلا کام تو یہ کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اسے دل کی گہرائی سے ماننا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، یہ دین کا حصہ ہے، اور اس کے بعد اس کی اطاعت کرنا یعنی اس پر عمل کرنا۔ تو جو شخص اللہ تعالی شانہ کی اطاعت کرے گا اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تحقیق کے وہ بڑی بھاری کامیابی حاصل کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالی شانہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں جن پر اللہ تعالی شانہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، والصدیقین، صدیق حضرات، والشہداء، شہداء، والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالی شانہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ جنت میں رکھے گا، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت نصیب کرے گا۔ تو حق تعالی شانہ آگے فرماتے ہیں کہ وحسن اولئک رفیقا، یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، یہ جو صدیقین کی جماعت ہے، یہ جو شہداء کی جماعت ہے، یہ جو صلحاء کی، نیک لوگوں کی جماعت ہے، یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں، بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اللہ کا کہنا ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں اللہ تعالی ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کچھ باتیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنے کے لیے کہیں وہ اللہ کی نہیں ہے، اور اللہ تعالی شانہ جو باتیں ہمیں کرنے کے لیے کہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ چاہے اللہ تعالی شانہ ہمیں ڈائریکٹ قرآن کے ذریعے حکم فرما دے، یا حدیث قدسی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائیں، ان کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا یہ اللہ کی بھی اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں احادیث شریفہ کے ذریعے حکم فرمائیں، یہ آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ چونکہ اللہ ہی کی باتیں ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو قرآن میں جو کچھ ہے، احادیث شریفہ میں جو کچھ ہے، شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں، جتنے ڈوز ہیں، جتنے ڈونٹس ہیں، جو کام کرنے کے ہیں، جن کاموں سے بچنا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان چونکہ واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں، اور جو اللہ کی باتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں. اسی لیے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ ہی کی اطاعت کرے گا. تو ہماری جو کامیابی ہے اس کا مدار ہے اللہ کی اطاعت یا رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، یا دونوں کی اطاعت. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جن باتوں کا ہمیں حکم فرمایا ہے ان میں کچھ باتوں کا تعلق ظاہری جسم سے ہے، وہ باتیں ہاتھوں سے کی جا سکتی ہے، سر سے کی جا سکتی ہے، پیشانی سے کی جا سکتی ہے، ناک سے کی جا سکتی ہے، زبان سے کی جا سکتی ہے، کانوں سے کی جا سکتی ہے، بدن سے، جسم سے کی جا سکتی ہے. اور کچھ باتیں وہ ہیں جن کا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے جو ظاہری بدن سے نہیں کی جا سکتی بلکہ ان کا تعلق دل سے ہے، دل سے کی جا سکتی ہیں. جیسے اللہ تعالی شانہ سے محبت، اس کا اللہ تعالی شانہ نے حکم فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ بھی اللہ تعالی شانہ کی منشا ہے. تو محبت ہاتھ سے نہیں کی جاتی، آنکھوں سے نہیں کی جاتی، زبان سے نہیں کی جاتی، سر سے نہیں کی جاتی، جسم کے کسی عضو سے نہیں کی جاتی. محبت کا عمل نظر نہیں آتا کہ یہ محبت کر رہا ہے. محبت کا تعلق دل سے ہے، محبت دل سے کی جاتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ کا یہ جو حکم ہے کہ مجھ سے محبت کرو، میرے رسول سے محبت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مختلف آیات اور مختلف احادیث کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ مجھ سے محبت کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے، مگر اس کی اطاعت کرنے کے لیے دل سے کام لیا جائے گا، جسم سے نہیں. تو محبت دل کا کام ہے، اور ایک مرتبہ دل میں محبت پیدا ہو جائے پھر اس محبت کے آثار جو ہیں، اس محبت کے آثار، اس محبت کے ثمرات، وہ ظاہر ہوتے ہیں جسم سے. محبت تو دل سے ہوگی، لیکن جب دل سے محبت ہوگی تو فجر کی نماز بھی پڑھے گا. یہ فجر کی نماز کا پڑھنا یہ اللہ کی محبت کا اثر ہے. اللہ سے دل میں محبت ہے تو اب قرآن بھی پڑھے گا. تو یہ قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ محبت نہیں ہے، محبت کا اثر ہے، محبت کا نتیجہ، محبت کا ریزلٹ. تو محبت جو ہے وہ اعضا سے نہیں کی جاتی. ایک شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت کسی کو نظر نہیں آتی. نظر کیا آتا ہے؟ محبت کے آثار، کہ استاد جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ماں باپ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ محبت کے آثار ہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم فرمایا، جن کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے اور جن کی اطاعت کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ملے گی، فوزن عظیما، ان میں سے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق ظاہری جسم سے ہے. نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے جسم چاہیے. اب یہ کھڑا ہوگا تو قیام کرے گا، جھکے گا تو رکوع میں جائے گا، پھر کھڑا ہوگا تو قومہ ہوگا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات میری زبانی عبادت ہے ساری اللہ کے لیے، والصلوات میری بدنی عبادت ہے ساری اللہ کے لیے. تو زبان سے عبادت کرتا ہے ذکر اللہ، تو دیکھو یہ نظر آتا ہے کہ زبان سے ذکر کر رہا ہے، یہ زبان کا عضو کام میں لگ گیا ہے. بدنی عبادتیں رکوع سجدہ طواف، تو بدنی عبادتیں اللہ کے لیے اور زبانی عبادتیں اللہ کے لیے. تو زبان بھی بدن ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اسے بطور خاص ذکر کیا گیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے بہت ساری عبادتیں وجود میں آتی ہیں. تو التحیات للہ والصلوات، زبانی عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے، بدنی عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے. تو دیکھو مالی عبادت بھی نظر آتی ہے، قربانی کرتا ہے، جانور خرید کر، نظر آتا ہے، یہ جسم سے کرتا ہے اس کو، حج کرتا ہے تو حج کرتا ہے تو بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. زکات دیتا ہے، مالی عبادت. مسجد بنواتا ہے، مالی عبادت. تو اللہ تعالی شانہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے، جو احکام ہمیں دیے ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق دل سے ہے، کچھ کا تعلق بدن سے ہے. تو دو قسم کے احکام ہو گئے جن کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، دو کیٹیگری ہو گئی. پھر ہر کیٹیگری کی دو دو کیٹیگری ہے. دل سے جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے کچھ فرض ہیں، یعنی ضروری ہے کہ یہ کرو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مت کرو، حرام ہے. تو کچھ چیزیں کرنے کی ہیں اور کچھ چیزیں بچنے کی ہیں، دو کیٹیگری ہو گئی. اور جسم سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں ان میں بھی دو کیٹیگری ہے، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں بچنے کی ہیں. پہلے دل کی طرف آئیے، دل سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں ان میں کچھ کرنے کے ہیں. اپنے دل میں اخلاص پیدا کرو، یہ کرنے کا کام ہے. اپنے دل میں توکل کی صفت پیدا کرو، یہ کرنے کا کام ہے. اپنے دل میں سخاوت پیدا کرو، یہ کرنے کا کام ہے. تقدیر پہ راضی رہنے کا کام کرو، یہ کرنے کا کام ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں جو دل سے کرنے کے ہیں. اللہ سے محبت رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو. ایمانیات سارے، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آؤ. تو دل سے تعلق رکھنے والے جتنے احکام ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری ہے کرنے کی، اور دوسری کیٹیگری ہے بچنے کی. شرک جو ہے وہ دل سے کیا جاتا ہے. انسان دل دماغ سے دو خدا کو مانتا ہے، تو شرک مت کرو، یہ منع کیا جا رہا ہے. تکبر کا تعلق دل سے، دل دماغ میں انسان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں بڑا اور باقی سب حقیر، یا سب کے بارے میں نہیں، میں بڑا اور یہ حقیر، یہ حقیر، یہ حقیر، یہ حقیر. مت کرو ایسا، تکبر مت کرو، تکبر سے منع کیا گیا. حسد مت کرو، حسد دل سے ہوتا ہے. تو دل سے جو احکام دل سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، وہ دو قسم کے ہیں. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، ڈوز اور ڈونٹس. جو کرنے کے کام ہیں، یعنی جو ڈوز ہے، ڈوز جو کرنے کے کام ہیں، ان کو فضائل کہتے ہیں. اور جو ڈونٹس ہیں، یعنی جو بچنے کے کام ہیں، ان کو رذائل کہتے ہیں. اور یہ فضائل جو ہے یہ جمع ہے, یہ پلورل ہے, اور رضائل جو ہے یہ بھی جمع اور پلورل ہے. سنگولر کیا ہے؟ فاضلہ. تو فضیلہ ہے, فاضلہ نہیں فضیلہ, اور سنگولر ہے رزیلہ. تو تکبر رزیلہ ہے, اس سے بچو. حسد رزیلہ ہے, اس سے بچو. اور بہت بڑا رزیلہ شرک ہے, اس سے بچو. بہت بڑا رزیلہ کفر ہے, اللہ کا انکار دل سے کیا جاتا ہے, اس سے بچو. نفاق اعتقادی, اوپر اوپر سے تو بتلا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر دل کفر میں مبتلا ہے. یہ بڑے بڑے رضائل, اور اس کے بعد چھوٹے رضائل, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, بخل ہے, ریا ہے. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ رضائل سے بچو اور فضائل کو اختیار کرو. اخلاق رذیلہ سے بچو, اخلاق فاضلہ کو اختیار کرو. اللہ تعالی شانہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قلوب کو اخلاق فاضلہ سے, اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے, اور اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرمائے, رضائل سے پاک فرما دے. ایک ایک رذیلہ نکل جائے دل سے, اور ایک ایک فضیلت اندر آ جائے, عمدہ چیزیں اندر آ جائے. اور یہ جسم سے تعلق رکھنے والے جتنے احکام ہیں ان کی بھی دو کیٹیگری ہیں. کچھ کام کرنے کے ہیں, نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, نماز کو قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات دو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں لہذا فرض روزے رکھو. حدیث ہے, ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا, اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے, حج کرو. واتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. اوامر, ان کو اوامر کہتے ہیں جو ڈوز ہیں ان کو. اور دوسری کیٹیگری احکام کی وہ ہے جن کا ظاہری جسم سے تعلق ہے, ڈونٹس کی, ڈونٹس, یہ مت کرو, یہ مت کرو. شراب مت پیو, زنا مت کرو, غیبت مت کرو, غیبت زبان سے ہوتی ہے, بد نظری مت کرو, آنکھوں سے ہوتی ہے. تو جسم سے کرنے کے جو کام ہیں ان کو اوامر کہتے ہیں, اور جسم سے بچنے کے جو کام ہیں ان کو نواہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی چار کیٹیگری ہو گئی, اخلاق فاضلہ, وہ احکام جن میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا تعلق دل سے ہے, اخلاق رذیلہ, وہ احکام جن کا حکم دیا گیا ہے اور جن کا تعلق دل سے ہے, جن سے بچنے کا حکم کیا گیا ہے اور ان کا تعلق دل سے ہے. اوامر, وہ احکام جن میں کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور ان کا تعلق جسم سے ہے. اور نواہی, وہ احکام جن میں کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا اور ان کا تعلق جسم سے ہے. اوامر کو بجا لاتا ہے, نواہی سے بچتا ہے, دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرتا ہے, اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرتا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی. اب اللہ تعالی شانہ اسے جنت میں انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جگہ دے گا, عزتیں دے گا, نعمتیں دے گا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے. اب یہ جتنے بھی احکام ہیں چاہے جسم سے اس کا تعلق ہو چاہے دل سے اس کا تعلق ہو چاہے اوامر ہو چاہے نواہی ہو چاہے فضائل ہو چاہے رضائل ہو یہ چار قسم کے جتنے بھی احکام آ گئے ان کی پھر دو کیٹیگری بن جاتی ہے. یہ جو جتنے بھی احکام اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا بچنے کے لیے کہا, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے مگر کرنا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے مگر بچنا ہے, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے مگر کرنا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے مگر بچنا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی نافرمانی جب بندہ کرتا ہے, مثال کے طور پر نماز پڑھو اس کا تعلق جسم سے ہے لیکن نہیں پڑھتا تو یہ گناہ ہو گیا, یہ معصیت ہو گئی, یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اطاعت کا معنی فرما برداری, کہنا ماننا, اب یہ مان نہیں رہا ہے کر نہیں رہا ہے تو اسے گناہ کہتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں, معصیت کہتے ہیں, ڈس اوبیڈینس کہتے ہیں. اور شراب مت پیو مگر پیتا ہے تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی. تو جو کام کرنا ہے اسے نہیں کرتا, یہ نافرمانی اللہ کی, گناہ. اور جس کام کو نہیں کرنا ہے اسے کرتا ہے, یہ بھی نافرمانی اور گناہ. دل میں اخلاص پیدا کرو لیکن نہیں کرتا, یہ گناہ. دل کو ریا سے بچاؤ لیکن نہیں بچاتا, یہ بھی گناہ. تو چار قسم کی اطاعتیں ہیں. بدن سے ان کاموں کو کرو, کرے گا تو اطاعت. بدن سے ان کاموں سے بچو, بچے گا تو اطاعت. دل سے ان کاموں کو کرو, کرے گا تو اطاعت. دل سے ان کاموں سے بچو, بچے گا تو اطاعت. اور اگر بدن سے جن کاموں کو کرنا ہے ان کو نہیں کرتا تو گناہ. بدن سے جن کاموں سے بچنا ہے نہیں بچتا تو گناہ. دل سے جن کاموں کو کرتا ہے, دل سے جن کاموں کو کرنا چاہیے نہیں کرتا تو گناہ. اور دل سے جن کاموں سے بچنا چاہیے نہیں بچتا تو گناہ. جب بندہ فرما برداری نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے, گناہ, چاہے دل سے کرنے کا کام نہیں کرتا یا نہ کرنے کا کام کرتا ہے, یا جسم سے کرنے کا کام نہیں کرتا یا نہیں کرنے کا کام کرتا ہے, تو یہ گناہ جتنے بھی ہیں, نافرمانیاں جتنی بھی ہیں, ان کی دو قسمیں ہیں, دو کیٹیگری ہے. گناہ جاہی اور گناہ باہی. جاہی اور باہی, جاہی گناہ اور باہی گناہ. جاہی گناہ کن کو کہتے ہیں؟ جاہی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن میں جن کو کر کے, جاہی گناہ وہ گناہ ہے جن کو کر کے انسان بڑا بننا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے, فیمس بننا چاہتا ہے, مشہور بننا چاہتا ہے, واہ واہ چاہتا ہے, یہ جاہی گناہ ہے. اب زنا کر کے تو کوئی واہ واہ نہیں چاہتا نا, شراب پی کر تو کوئی واہ واہ نہیں چاہتا, نماز چھوڑ کر کوئی واہ واہ نہیں چاہتا. تو جاہی گناہ سے مراد وہ گناہ ہے کہ جن کو کر کے انسان بڑا بننا چاہتا ہے. تکبر, تکبر سے پہلے آتا ہے عجب. عجب کا کیا معنی ہے؟ عجب کا معنی ہے کہ انسان خود کو بہت پسند کرتا ہے, اس کی ذات اسے اچھی لگتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں, میرا بیان بہت اچھا ہے, میرا سمجھانا بہت اچھا ہے, میں علم میں بہت اونچا ہوں. خود اس کی ذات اور خود اس کے اوصاف اسے اچھے لگتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں. یہ ہے عجب, خود پسندی, خود کو پسند کرنا, سیلف کنسیٹ. خود کے بارے میں دھوکے میں رہتا ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ خود کو کسی اور کے ساتھ کمپیر نہیں کرتا, خود کو کسی اور کے ساتھ خود کا مقابلہ نہیں کرتا کہ میں تو اچھا مگر یہ مجھ سے کم تر, میں خوبصورت مگر یہ بدصورت, میں ہوشیار مگر یہ بدھو, یا یہ کہ میں ہوشیار یہ بھی ہوشیار مگر کم درجے کا, یہ مقابلہ نہیں ہوتا. عجب میں, عجب میں یہ عجب جو ہے وہ دل کی بیماری ہے. مگر عجب میں کیا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, خوش ہوتا ہے, اپنے کپڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, لوگوں میں وہ بیٹھ کر کے بیان کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے, لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنے پرابلمز لے کر کے وہ حل کرتا ہے پرابلم تو خوش ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, میں بہت ہوشیار ہوں. دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا, یہ عجب ہے, یہ عجب ہے, یہ عجب ہے. اور اس عجب کے ساتھ اگر یہ خیال ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں مگر اس لیے خوبصورت ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے, یہ عجب سے نکل گیا. اس لیے کہ ہر آدمی کو جب اللہ تعالی شانہ کوئی خوبی دیتا ہے تو خوش تو ہوگا. لیکن خوش ہوتا ہے اور اللہ کی طرف اس خوبی کو منسوب نہیں کرتا, اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کرتا کہ یہ مجھے جو خوبی ملی ہے وہ اللہ کے کرم سے ملی ہے, اللہ کے فضل سے ملی ہے. اگر وہ مجھے نہ دیتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میری شکل کسی اور کو ملتی, اس کی شکل مجھے ملتی اور میں بدصورت ہو جاتا. یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن جب یہ نہیں ہے, اللہ کی طرف نظر نہیں ہے, نظر اپنی طرف, میں بہت ہوشیار, میں بہت ذہین, میں بہت بڑا لوئر بن گیا اپنی محنت سے, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. اللہ کی طرف تو عجب, کب؟ جبکہ خود کا مقابلہ کسی اور سے کر کے کسی کو حقیر نہیں سمجھتا. لیکن اگر خود کا مقابلہ کسی سے کرتا ہے اور کسی سے مقابلہ کر کے کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ عجب نہیں, اب کبر ہو گیا, یہ تکبر ہو گیا کہ میں بڑا اور یہ چھوٹا, علم میں میں بڑا اور یہ چھوٹا. یہاں پر بھی علم میں میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے, لیکن یہ میرے اللہ کا فضل ہے. میرا اللہ اگر چاہے تو مجھ سے ابھی علم چھین لے اور اس کے علم میں برکت دے دے تو یہ مجھ سے بڑا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ایک شخص بخاری شریف پڑھاتا ہے اور دوسرا غیر عالم ہے, تو بخاری شریف پڑھانے والے کے ذہن میں یہ خیال تو آئے گا ہی نا کہ میرے پاس اس کے بنسبت زیادہ علم ہے, علم میں یہ انفیریئر ہے مجھ سے. لیکن تکبر کیا ہے کہ اللہ کی طرف نظر نہ جائے, اپنی محنت کی طرف نظر جائے, اپنے کمال کی طرف نظر جائے کہ میں کچھ ہوں, میں بخاری پڑھا رہا ہوں, میں بہت بڑا ٹیچر ہوں, میں بہت بڑا لوئر ہوں, میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں, میں بہت بڑا مالدار ہوں, اور یہ سب غریب لوگ حقیر لوگ, یہ کبر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عجب جو ہے یہ بھی گناہ جاہی ہے اور کبر بھی گناہ جاہی ہے. اس لیے کہ عجب میں بھی خود کو پسند کرتا ہے, واہ واہ خوش ہوتا ہے, اور اس میں یہی مقصود ہوتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں تو لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے, میں بہت ہوشیار ہوں تو لوگ اچھی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے, اس میں بھی کہ لوگ واہ واہ کریں. اور کبر میں کہ میں بہت اچھا ہوں اور باقی سب حقیر ہیں اس لیے سب مجھے بڑا ہی مان رہے ہوں گے, اس میں بھی. تو جاہی گناہ کن کو کہتے ہیں؟ جاہی گناہ ان کو کہتے ہیں جن کو کر کے انسان بڑا بننا چاہتا ہے, مشہور ہونا چاہتا ہے, واہ واہ چاہتا ہے لوگوں کی. اور باہی گناہ کن کو کہتے ہیں؟ باہی گناہوں میں انسان لذتوں کو ڈھونڈتا ہے, یہ باہی گناہ ہے, لذتوں کو ڈھونڈتا ہے. جاہ بڑائی اور شہرت, اور باہ لذت کو ڈھونڈنا اور خواہشات کو پورا کرنا. زنا یہ باہی گناہ ہے. نماز کے وقت میں سوئے رہنا یہ باہی گناہ ہے. شراب پینا یہ باہی گناہ ہے. رمضان المبارک میں روزوں کو چھوڑ دینا یہ باہی گناہ ہے. جاہی اور باہی گناہ. جاہ جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی جاہی گناہ بڑھتے چلے جائیں گے, اور باہ جتنی بڑھتی جائے گی اتنے ہی باہی گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم باہ کو بھی مٹائیں اور جاہ کو بھی مٹائیں. جاہ کو بھی مٹائیں, باہ کو بھی مٹائیں. جاہ اور باہ یہ جڑ ہے. جاہ کنٹرول میں آ جائے اور باہ کنٹرول میں آ جائے. اور یہ نہیں کہ باہ کا معنی خواہش, باہ کو بالکل ختم کر دیا جائے, نہیں. باہ کو اتنا کنٹرول میں لایا جائے کہ پھر یہ انسان صرف جائز خواہشات کی طرف جاتا ہے اور ناجائز خواہشات سے رکتا ہے. باہ عزت, باہ کو اتنا کنٹرول میں لایا جائے, ایسا نہیں کہ ذلیل ہو جائے. باہ کو اتنا کنٹرول میں لایا جائے کہ انسان عزت کے ساتھ رہے مگر اس کے دل میں برے خیالات نہ آئے, بری سوچ نہ آئے کہ میں کچھ ہوں. جاہ اور باہ ان دونوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ جاہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اور باہ بھی نظر نہیں آتا. نہ جاہ نظر آوے نہ باہ نظر آوے, پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر جاہ کا مادہ کتنا ہے, پتہ نہیں کہ باہ کا مادہ کتنا ہے. تو ایسے شخص کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں بھی باہ ایسی چیز ہے کہ وہ تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آ جاتی ہے. باہ زنا کر رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں باہی گناہ کر رہا ہوں, اور باہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے. رمضان میں روزے نہیں رکھتا تو کہ میں باہی گناہ میں مبتلا ہوں, آؤٹ آف کنٹرول ہے. میں شراب پی رہا ہوں, آؤٹ آف کنٹرول, باہ کنٹرول میں نہیں ہے. ڈرگ استعمال کر رہا ہوں, آؤٹ آف کنٹرول. فلموں کو دیکھتا ہوں, آؤٹ آف کنٹرول. میوزک کو سنتا ہوں, آؤٹ آف کنٹرول. تو باہ کے بارے میں تو پتا چل جاتا ہے, لیکن شیخ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ باہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. اور جب آؤٹ آف کنٹرول ہے اس کا مطلب یہ کہ باہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے, نہ کہ آپ. تو اب باہ کو مغلوب کر کے آپ اس پر حاوی کیسے ہو جائیں, اس کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. ایک شخص یہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کیوں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کہ مجھے جب سر میں درد ہوتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے سر میں درد ہے, تو مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی پتا چل جاتا ہے آپ کو, لیکن اس درد سر کو دور کیسے کرنا ہے وہ پتا ہے آپ کو. مجھے بخار ہوتا ہے تو مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ مجھے پتا چل جاتا ہے, مجھے میں ڈائیگنوسس کر لیتا ہوں کہ مجھے بخار ہے. بھائی ٹھیک ہے, مگر ڈاکٹر کے بغیر آپ اس بخار کو دور کر سکیں گے؟ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ باہی گناہوں میں مجھے شیخ کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ مجھے تو پتا چل جاتا ہے کہ میں میوزک میں مبتلا ہوں, فلموں میں مبتلا ہوں, شراب میں مبتلا ہوں, زنا میں مبتلا ہوں, بھائی آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے, لیکن ان سے اب نجات کیسے پائیں یہ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کوشش کر کے دیکھیے. شیخ کی ضرورت ہوتی ہے, شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جہاں تک جاہی گناہوں کا تعلق ہے وہ باہی گناہوں سے بھی زیادہ دقیق ہیں, زیادہ ڈیلیکیٹ ہیں. اس لیے کہ جاہی گناہوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر جاہی گناہ ہے, جاہی گناہوں کا پتہ نہیں چلتا. متکبر کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر تکبر ہے. جس میں عجب ہے اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر عجب ہے. تو اکثر مرتبہ جاہی گناہ ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلتا. جب پتہ نہیں چلتا تو شیخ کی ضرورت ہے کہ ڈائیگنوسس کرے, تشخیص کرے. اور اگر پتہ چل جاتا ہے کسی کو تو پھر وہی بات کہ علاج اس کا کیا ہے. اس لیے کسی کو, کسی اللہ والے کو, کسی خدا ترس بزرگ کو, کسی ایسے آدمی کو جسے اس فیلڈ میں مہارت ہے, اس میدان میں مہارت ہے, اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے, اسے جتنا جلدی ہو سکے اپنا شیخ مقرر کرنا چاہیے. اور شیخ مقرر کر کے پھر وہ جو ہماری رہنمائی کریں اس کی اس رہنمائی پر چلنا چاہیے. ڈاکٹر کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے جی پی ہوتے ہیں. جو اپنا علاج حقیقی معنی میں کرانا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر کی ہر بات کو مانے گا. مائیگرین رہتی ہے, سر میں درد رہتا ہے, بے پرواہ آدمی ہے کہ اس میں کیا ہو گیا, آپ چلو چلتا رہے, تو دیکھو علاج کرانا نہیں چاہتا تو وہ ڈاکٹر کی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا. مجھے سائنس ہے, اس میں کیا ہو گیا, کبھی کبھی کنجسٹن ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, کوئی غرض نہیں, دیکھو علاج نہیں کرے. لیکن جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, انجائنا ہوتا ہے, تو فکر میں پڑ جاتا ہے. اور فکر میں پڑ جاتا ہے تو چاہے کچھ مدت ہی کے لیے صحیح, لیکن ڈاکٹر کی ہر بات پر عمل کرتا ہے. خوراک میں بھی مکمل تبدیلی, لائف سٹائل میں مکمل تبدیلی, چاہے وقتی طور پر وزن بالکل اتار دیتا ہے, کھانے پینے میں بالکل ہلکی پھلکی غذا, اس لیے کہ وہ شفا چاہتا ہے. کینسر کا مریض, اسے پتا ہے کہ اگر میں نے علاج نہیں کروایا تو مر جاؤں گا, ڈاکٹر جو کہے گا وہ کرے گا بلا چونو چیرا. کینسر کا شاید ہی آپ نے کوئی مریض دیکھا ہو جو یہ کہے کہ نہیں نہیں کیمیو تھراپی سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ایک مرتبہ, اس لیے آگے کے 6 سیشن میں نہیں کراؤں گا. نہ, تو اگر ہم جاہی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اور باہی گناہوں سے, یعنی جاہی گناہوں کی جو بیماری ہمارے اندر لاحق ہو گئی ہے, باہی گناہوں کی جو بیماری ہمارے اندر لاحق ہو گئی ہے, ان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, کسی شیخ کو ڈھونڈنا پڑے گا, ماہر شیخ جو خود شریعت مطہرہ کا پابند ہو, جس کے پاس اوسط درجے کا, ایوریج درجے کا علم ہو, جس نے بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی ہوں, جن کو بزرگوں کی طرف سے اعتماد حاصل ہو اور بزرگوں کی طرف سے اسے اجازت ہو, جس کا عقیدہ صحیح ہو, جس کی صحبت میں بیٹھ کر فکر آخرت پیدا ہوتی ہو, اللہ کی محبت کی طلب پیدا ہوتی ہو, دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہو, ایسے شیخ کو ڈھونڈ کر اس سے اپنا تعلق قائم کر کے پھر اس کی باتوں پر عمل کیا جائے. اور جیسے ڈاکٹر کے ساتھ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی سر میں درد ہے, سر میں درد ہے, تو یہ ڈاکٹروں ہی کی طرف سے ایک جنرل سب کو علاج ملا ہے کہ بھائی پینیڈول پی لو, پیراسیٹامول پی لو. ایک مرتبہ پی سر میں درد ٹھیک نہیں ہوا, دوسری مرتبہ سر میں درد ٹھیک نہیں ہوا, تیسری مرتبہ سر میں درد ٹھیک نہیں ہوا, لوگ جائیں گے سیدھے ڈاکٹر کے پاس, اطلاع کرتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے. کوئی بھی اب نارمل ہو, جب کوئی چیز نارمل نہیں ہوگی تو سیدھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اور ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر جو کہے گا وہ کریں گے. اگر فکر ہے, فکر ہے کہ مجھے اس بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے, آپریشن کے لیے کہے گا تو آپریشن کرائے گا, دوا دے گا ٹیبلٹ تو اسے پیے گا, کڑوا سیرپ دے گا تو کڑوا سیرپ پیے گا, انجیکشن کے لیے کہے گا تو انجیکشن, ہاسپٹل میں رہنے کے لیے کہے گا تو ہاسپٹل میں رہے گا. بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایک دو مہینے کے لیے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیے, تو آب و ہوا کی تبدیل کے لیے سب متعلقین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ آپ کام کو چھوڑ دیجیے, آرام کیجیے دو مہینے کے لیے. وہ لوئر ہے, خود کا فرم ہے, لیکن چھوڑ دیتا ہے اور آرام کرتا ہے, کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے. مدرسے کا محتمم ہے, آرام کرتا ہے, حالانکہ دل اس میں اٹکا ہوا ہے. تو کسی کو شیخ مقرر کرو, شیخ کو مقرر کرنے کے بعد سب سے پہلا کام تو ہے کہ شیخ کو مقرر کرو. شیخ کو مقرر کرنے کے بعد شیخ جو کہے وہ کرو. اب ظاہر ہے کہ شیخ جو ہے نقصان کا کام تو کرنے کے لیے آپ کو کہے گا نہیں, شیخ جو کہے وہ کرو. اس لیے کہ جب ہم نے شیخ کو منتخب کیا ہے تو اس کے لیے شرطیں اتنی لگا دی ہیں کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو, اسے شیخ بناؤ, اس کا عقیدہ ٹھیک ہو, فکر و نظر ٹھیک ہو, بزرگوں کی صحبت اس نے اٹھائی ہو, اسے اجازت حاصل ہو, بزرگوں کو اس پر اعتماد ہو, اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی مجلس میں بیٹھنے والے, اس سے تعلق رکھنے والوں کی لوگوں میں ایوریج درجے کی دینداری نظر آتی ہو یا دین میں ترقی کی فکر نظر آتی ہو. اتنی ساری شرطیں لگا دی, ایسے شخص کو جب ہم شیخ بنائیں گے تو اس پر بھروسہ ہوگا تبھی شیخ بنائیں گے نا, کہ یہ مجھے کچھ غلط کرنے کے لیے نہیں کہے گا. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے, اگر وہ کچھ غلط کرنے کے لیے کہے گا تو ہمیں شبہ پڑے گا, پھر یہ دھیرے دھیرے شبہ یقین بن جائے گا. آپ کو شیخ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ بیوی کو طلاق دے دو, شیخ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ یہ گھر بیچ دو اور کرائے کے مکان میں چلے جاؤ. شیخ آپ کو یہ کہے گا کہ ذکر کرو, آپ درود شریف پڑھو, آپ تلاوت کرو, آپ بری صحبت سے آپ بچو, اچھی صحبت کو اختیار کرو. تو شیخ آپ کو جو باتیں کہیں اس پہ عمل کرنا ہے, اور خود اپنی زندگی میں جو کمیاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے, اوامر امر, یعنی یہ اللہ کا ایسا حکم ہے جس کا تعلق میری باڈی سے اور میں نہیں کر رہا ہوں, نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, تو شیخ کو کہو کہ میری نماز میں سستی ہے. یا جسم سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے منع کی ہے, اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں, جیسے بد نظری, تو شیخ کو کہو کہ میں بد نظری میں مبتلا ہوں. دل میں اللہ نے کہا ہے کہ اخلاص رکھو ریا کو نکالو, تو دیکھ رہے ہیں کہ اخلاص نہیں ہے اور ریا ہے, تو کہو کہ میرے دل میں اخلاص نہیں ہے ریا ہے. تو شیخ جو کہے وہ کرو, اور اپنے اندر دیکھو, غور کرو کہ میرے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ بھی غور کرنا ہے, اور شیخ کو بتلانا ہے کہ مجھے یہ کمی نظر آ رہی ہے, اور اس کے بعد شیخ جو پرسکرپشن تجویز کرے اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ یہ کام اگر آپ نے کر لیا, ہم نے کر لیا, میں نے کر لیا, تو اللہ جل جلالہ وامن والہ گناہ جاہی سے, تمام گناہ جاہی سے اور تمام گناہ باہی سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے. تمام گناہ جاہی اور تمام گناہ باہی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ زندگی میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہے, فرما برداری ہی فرما برداری. پھر دیکھیں گے کہ دل میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہے, کوئی کھوٹ نہیں ہے, اللہ کی فرما برداری ہی فرما برداری. شیخ تجویز کرو, شیخ جو معمولات بتلائے اس پہ عمل کرو, شیخ جو کرنے کے لیے کہے وہ کرو. اس لیے کہ شیخ ہم سے دو کام کروائے گا, ایک ذکر کا کام کروائے گا اور دوسرا رونے دھونے کا کام کروائے گا. دھیرے 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 شیخ کی مجلس کی وجہ سے، اس کی نصیحتوں کو سن کر، اس کی صحبت کی برکت سے ہماری زندگی میں ذکر کا شوق بڑھے گا. شروع شروع میں بعض لوگ شروع ہی سے لگ جاتے ہیں، بعض لوگ کبھی ذکر کیا کبھی نہیں کیا، پھر دھیرے 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 ذکر کی لذت آنے لگتی ہے، تو ذکر میں لگاتا ہے، اور دوسرا رونے دھونے میں لگاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو رونا دھونا بہت پسند ہے. بندہ عاجزی کرتا ہے، روتا ہے اللہ مجھے نجات دے دے، گناہوں سے نجات دے دے. یہ اللہ نجات دے دے مجھے، یہ اللہ نجات دے دے گناہوں سے، یہ اللہ اس بھائی گناہ سے نجات دے دے، اس جائی گناہ سے نجات دے دے. روتا دھوتا ہے تو اللہ کی نصرت آتی ہے، مگر جو جاہی اور باہی گناہوں میں مبتلا ہے وہ خود رونے دھونے کی طرف نہیں جا سکے گا. ہاں کبھی کبھار مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں کی برکت سے رو دھو لیا اور واپس آ کر ویسا ہی نہیں، یہ کنٹینیوس رونے والا بنے گا. تو شیخ اپنے مرید پر محنت کر کے اسے کس کام میں لگاتا ہے؟ اللہ اللہ میں لگاتا ہے، اور آہ آہ میں لگاتا ہے، ذکر میں لگاتا ہے، اللہ اللہ اسے ذاکر بناتا ہے کہ کثرت ذکر کثرت ذکر کثرت ذکر. زبانی ذکر کرو، زبانی ذکر کرو، زبانی ذکر کرو، زبانی ذکر سے پھر قلبی ذکر، قلبی ذکر جب ہوگا تو حالی ذکر آ جائے گا. زبانی ذکر کی برکت سے قلبی ذکر، قلب ذاکر ہو جائے گا، دل، اور جب دل ذاکر ہو جائے گا تو ہر آن ہر گھڑی الرٹ رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ ہوگا تو اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو حالی ذکر ہو جائے گا، یعنی ہر قدم پر ہر حال میں وہ اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اللہ. اور اللہ اللہ میں یہ تاثیر پیدا کرنے کے لیے کہ زبانی ذکر پر مداومت ہو جائے، پھر یہ زبانی ذکر دل میں اتر جائے، اور دل میں اترنے کے بعد پورے جسم میں پھیل جائے اور حال بن جائے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا پڑے گا. تو شیخ وہ بھی بتلاتا ہے کہ دیکھو کرے گا وہ، شیخ کہے گا کہ میں تو وسیلہ ہوں، میں تو گائیڈ ہوں، علم اللہ دیتا ہے، استاد وسیلہ ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، ماں باپ وسیلہ ہے، پیٹ اللہ بھرتا ہے، وسیلہ روٹی ہے، پیاس اللہ بجھاتا ہے، وسیلہ پانی ہے، کاٹتا اللہ ہے، وسیلہ چھری ہے، ڈبوتا اللہ ہے لیکن وسیلہ پانی ہے. تو اسی طرح شیخ متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو میں تو صرف آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں، گائیڈ کر سکتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، وسیلہ میں ہوں. اس لیے کہ اس دنیا میں وسیلہ سبب ہی سے سارے کام ہوتے ہیں، وسیلہ اور سبب میں ہوں، تمہارے دل کا تزکیہ کر کے جاہی اور باہی گناہوں سے بچانے والا اللہ ہے. تو کثرت ذکر، ذکر جب ذکر سے دل منور ہو جاتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو شیخ ذکر پر لاتا ہے، کثرت ذکر، منور کرو ذکر سے اپنے دل کو، مگر اس کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ تو کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، مگر تو شیخ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے مرید کے لیے، اور مرید کو بھی سمجھاتا ہے کہ تم بھی اپنے لیے دعا کرو. شیخ کی توجہ مجھے چاہیے، شیخ کی توجہ ملے، یہ توجہ شیخ کی دعا ہے. تو شیخ بھی دعا کرتا ہے اور مرید سے بھی کہتا ہے کہ کرے گا اللہ، اللہ اللہ اس میں لگاتا ہے، ذکر اللہ میں. اور ذکر اللہ پہ آنے کے لیے کہ زبانی ذکر ہو جائے، زبان ذاکر ہو جائے، دل ذاکر ہو جائے، دماغ ذاکر ہو جائے، پورا جسم ذاکر ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے. تو وہ شیخ کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اور مرید چونکہ اپنے شیخ کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اس کا حسن ظن ہوتا ہے، اچھا گمان ہوتا ہے کہ میرا شیخ اللہ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی دعا میرے حق میں زیادہ قبول ہوگی. تو شیخ جو ہے، وہ مرید جو ہے، وہ اپنے شیخ کی دعا لینے کے لیے شیخ کا ادب کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے، شیخ کی خدمت کرتا ہے، شیخ کی باتوں کو مانتا ہے، تاکہ شیخ کا دل میری طرف متوجہ ہو جائے اور شیخ کی دعا بھی مجھے مل جائے. تو شیخ بھی آہ آہ کرتا ہے اور مرید بھی آہ آہ کرتا ہے. آہ آہ کے نتیجے میں اللہ اللہ وجود میں آتا ہے, اور اللہ اللہ کے نتیجے میں خاتمہ ہوتا ہے باہ کا اور جاہ کا. آہ آہ, اللہ اللہ, خاتمہ ہوا باہ کا اور جاہ کا. یہ مختصر خلاصہ ہو گیا اپنے آپ کو اللہ کی 100% فرما برداری پہ لانے کا. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سب کے سب کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ مربوط ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ آدمی, دو چار آدمی مربوط نہ ہوں, ان کے لیے یہ بات مفید ہوگی کہ بھئی شیخ کی رہنمائی چاہیے, لیکن اکثر تو یہاں مربوط ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں شیخ کی بات کو ماننا ہے, اور شیخ کی بات کو ماننا ہے. انہوں نے ذکر کے لیے کہا ہے تو ہم ذکر کریں, تسبیحات کے لیے کہا ہے تو تسبیحات کریں. انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ مجھے وقتاً فوقتاً اطلاع کرو اپنے احوال کی, تو اطلاع کرنی ہے. تو شیخ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں وہ ہو رہے ہیں, تو وہ بھی بتلاؤ گے. آپ نے جو کہا ہے وہ ہو رہا ہے الحمدللہ. اس میں کوتاہی ہے تو وہ بھی بتلاؤ گے اس میں کوتاہی ہے. اور اس کے علاوہ خود میں کوئی دوسری کمزوری نظر آئے جس کی شیخ کو اطلاع نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عالم غیب نہیں ہوتا, تو اس کو اطلاع کرو کہ میرے اندر یہ مرض ہے. یہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تأمل اور تحمل. شیخ سے بیعت ہو گئی, اب کیا کرنا پڑے گا؟ تأمل اور تحمل. تأمل کا کیا معنی؟ ایسے سوچنا, غور و فکر کرنا کہ میں بازار میں جا رہا ہوں اور دل کر رہا ہے کہ بد نظری کرو. یہ بد نظری کرنا اچھا کام ہے یا برا؟ غور کرو, کہنا برا کام ہے. برا کام ہے تو نظر نیچی کرو, مگر نظر نیچی کروں گا تو بہت مشکل لگے گا مجھے, بہت تکلیف ہوگی, تو کیا اس کو برداشت کروں؟ تحمل. صبح آنکھ کھل گئی فجر کے وقت, اٹھو سوئے رہو. دو خیالات آتے ہیں, اٹھو سوئے رہو. سونا اچھا کام ہے یا اٹھنا؟ اٹھنا اچھا کام ہے. یہ غور کیا تو اٹھنا اچھا کام ہے, تو پھر کرو اس کو. نہیں, بہت مشکل, ڈیفیکلٹ, تو کہ اس ڈیفیکلٹی کو برداشت کرو. تأمل اور تحمل. اس لیے کہ ہم نے تو بیعت کر لی اور توبہ کر لی تمام گناہوں سے, اب کرنا کیا ہے کہ شیخ نے جو ذکر بتایا ہے وہ کرنا ہے اور تمام گناہوں سے بچنا ہے. تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ہر ہر قدم پر سوچنا ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کروں گا تو گناہ ہو جائے گا تو تحمل کرو, نہیں کروں گا تو گناہ ہو جائے گا تو اس کو کرو اور تحمل کرو. تحمل کا معنی برداشت کرو اس تکلیف کو. تحمل تو کر رہا ہے, غور و فکر تو کر رہا ہے, لیکن تحمل میں ناکام ہو جاتا ہے. غور و فکر کرتا ہے کہ میں ابھی گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہا ہوں, راستے میں ہمیشہ کی طرح عورتیں آئیں گی, مجھے دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھوں گا. لیکن وہ تحمل نہیں کر سکتا. تو تأمل اور تحمل, سوچے, سوچنے کے بعد کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو, گناہ سے بچنے کے لیے جان قربان کرنی پڑے تو قربان کر دینی چاہیے. جان قربان نہیں کرنی پڑے گی, لیکن اگر کرنی بھی پڑتی تو ہمیں قربان کر دینی چاہیے تھی, اس لیے کہ یہ جان اللہ نے دی ہے. تو اللہ کی فرما برداری میں اگر یہ جان قربان ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ جان دی. شاعر کہتا ہے کہ میں نے میری جان دے دی, میں نے قربان کر دی جان. تو جان دی, ارے بھائی کون سا بڑا کمال کیا کہ تو نے جان دے دی؟ جان دی, اللہ کو جان دی. تو یہ جان کس نے دی تھی تجھے؟ جس نے دی تھی اسے دی. آپ ایک نئی گھڑی خرید کر کے مجھے ہدیے میں دو تو آپ نے کمال کیا, لیکن میں آپ کو ہدیے میں گھڑی دوں اور وہی گھڑی مجھے آپ دو, تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کی جان ہے. ایسا اللہ نہیں کرے گا کہ جان لے گا، ایک عضو بھی تلف نہیں ہونے دے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ گناہ سے بچنے میں چلو جان تو نہیں جاتی لیکن اندھا ہو جاؤں گا، بہرا ہو جاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں. ترقی ہوگی، ہر اعتبار سے ترقی ہوگی. اللہ نہ جان میں کمی کرے گا نہ مال میں. گناہوں سے بچنے کا جو تحمل کرے گا اور اس جذبے کے ساتھ کہ جان بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ جان کو لے گا تو کیا، جان میں کمی نہیں آئے گی بلکہ عمر میں برکت ہو جائے گی، عمر بھی بڑھے گی، مال بھی بڑھے گا، عزت بھی بڑھے گی، سکون بھی بڑھے گا. تو بیعت ہو گئی، بیعت ہونے کے بعد شیخ نے جو باتیں بتلائی اس پہ عمل کرنا ہے، تو شیخ صاحب کیا کہیں گے کہ نمبر ایک ذکر کیا کرو، نمبر دو بری صحبت سے بچو اور اچھی صحبت اختیار کرو، اور نمبر تین کچھ بھی ہو جائے اب گناہ مت کرنا. تو یہ جسم کے جو گناہ ہے اس پر تو ہمیں کنٹرول ہے، دل کے گناہوں پر کنٹرول نہیں ہے. حسد سے بچنا چاہیے نہیں بچ سکتے، ریا سے بچنا چاہیے نہیں بچ سکتے، اس پہ کنٹرول ہے ہمارا. تو جس پہ کنٹرول ہے وہ تو کرو، شراب سے بچنے پہ کنٹرول ہے تو بچو، شراب تک لے جانے والے جتنے اسباب ہیں ان سے بچو. موبائل کے اوپر کوئی غلط چیزیں دیکھ رہا ہے تو وہ ان غلط چیزوں سے بچے، اور اسے ایسا محسوس ہو کہ جب تک اسمارٹ فون رہے گا وہاں تک میں بچ نہیں سکوں گا، تو اسمارٹ فون کو چھوڑ دے. اسمارٹ فون کو قربان کرنا یہ تمہیں گوارا ہے یا اللہ کو ناراض کرنا تمہیں گوارا ہے؟ اسمارٹ فون چھوڑ دینا گوارا ہے یا اللہ کو چھوڑ دینا گوارا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہ شراب پی لیتا ہوں، ڈرگ لے لیتا ہوں، چھوڑ دو ڈرگ کو، شراب کو چھوڑ دو. بہت غور کیا تو پتا چلا کہ میں تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مگر دوستوں چھوڑ دو. دوستوں کو گناہ کو بھی چھوڑو اور گناہوں کے اسباب کو بھی چھوڑو. تامل تحمل، تامل کرو، تامل کرو کہ یہ گناہ میں نہیں کروں، یہ غلط ہے، غلط ہے تو مت کرو، اور جو کچھ بھی قربانی دینی پڑے تحمل کرو. اور یہ کہ نہیں یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو غور کرو کہ کیوں نہیں چھوٹ رہا ہے، میری سستی ہی یا کسی اور کا اثر ہے؟ تو کہ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ جگہ کا اثر ہے، یہ ماحول کا اثر ہے، یہ میرے پاس جو گجٹس ہیں اس کا اثر ہے، تو چھوڑ دو اس کو. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آدمی ناکام ہی رہتا ہے تو پھر اپنے شیخ کو اطلاع کرو. کسی کے سامنے گناہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، شیخ کے سامنے بھی نہیں، ستر کسی کے سامنے کھلنا نہیں چاہیے، اجنبیوں کے سامنے ستر نہیں کھلنا چاہیے. لیکن جب خطرناک کوئی بیماری کا اندیشہ ہو جائے کہ شاید مجھے کچھ ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر کے سامنے ستر کھولنے کی اجازت ہے. یہ ستر دکھانے کے لیے نہیں کھول رہا ہے، علاج کے لیے کھول رہا ہے. تو اسی طرح اپنے گناہ کا اظہار اپنے شیخ کے سامنے مت کرو، لیکن اگر ایسا محسوس ہو جائے کہ شیخ کی مدد کے بغیر اب یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے، تو پھر شیخ کے سامنے اصلاح کے لیے، اللہ کی نافرمانی کا اظہار کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے شیخ کے سامنے ذکر کرو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ حضرت یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کی زندگی میں گناہ ہو تو بیعت ہونے کے بعد وہ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور گناہ نہیں تھا اور آ گیا تو اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرے. کتنی مدت تک اسے کوشش کرنی چاہیے؟ ایک ہفتے تک، ایک ہفتے تک. ایک ہفتے میں قابو میں نہ آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ نفس میرے بس میں نہیں ہے، اب اس کی لگام شیخ کے ہاتھ میں دینی چاہیے. اور شیخ کو بتلانے کے بعد شیخ جو کہے وہ کرے. اب ڈاکٹر جو علاج بتلائے گا اس کی آپ عمل ہی نہیں کرتے، آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن وہ قابو میں نہیں آیا نفس، تبھی تو آپ شیخ کو کہہ رہے ہیں. اب شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ مرتبہ جب یہ گناہ کرے تو 3 روزے تم متواتر رکھو. دیکھو شیخ کو پتا ہے کہ اسے کنٹرول کیسے کرنے کا ہے. ہر ایک کا نفس الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی تو ان کے اوپر وہ کام نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے, شیخ جانتا ہے تو شیخ کہتا ہے کہ اگر یہ گناہ ہو جائے تو 50 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں للہ خرچ کرنے کا, اس سے روزہ رکھوائیں گے تو کام نہیں بنے گا. اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ایزی ہے, مال سے اس کو محبت ہے, اور اس کو کھانے پینے سے بہت محبت ہے اس کے نفس کو. پیسوں سے اس کو کچھ نہیں اڑا دیتا ہے, تو اس کو اگر یہ کہیں گے تو اثر نہیں پڑے گا. سزا ایسی ہو کہ جس میں فائدہ ہو, جس میں تکلیف ہو نفس کو. اور نفس پھر سوچتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اس گناہ کی مجھے تھوڑی سی لذت ملے گی, مگر اس کے بدلے میں سزا جو ملے گی وہ اس لذت سے کم ہے یا زیادہ. دیکھیں وہ بہت زیادہ ہے, تو بھائی اس کو رہنے دو. اسکول کے اندر ڈیٹینشن کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں کہ میں لیٹ آتا ہوں تو مجھے 5 منٹ کا فائدہ ہے صبح کو, لیکن 5 منٹ کے بدلے میں آدھا گھنٹہ مجھے بیٹھنا پڑتا ہے, تو وقت پر آ جاتا ہے کہ میری 25 منٹ بچ جائے گی. تو جس طرح ایک استاد اپنے طالب علم کو جانتا ہے, مرید شیخ اپنے مرید کو جانتا ہے, اس کی نفسانیت کو جانتا ہے. تو شیخ کو اطلاع کرو, اور شیخ کو اطلاع کرنے کے بعد شیخ جو عمل کرنے کے لیے کہے وہ کرو. اللہ تعالی ہمیں بھائی توفیق دے. تو تامل اور تحمل اور اطلاع اور اتباع, شیخ کو اطلاع کرو اور شیخ جو کہے اس کا اتباع کرو. اگر ہم نے یہ کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ ذکر کی برکت سے, بری صحبت سے بچ کر اچھی صحبت کو اختیار کرنے سے, شیخ کی صحبت سے اور شیخ کی خدمت, شیخ کا ادب, ادب اور خدمت, اس کے نتیجے میں شیخ کی دعا ہمیں ملے گی, وہ ہمارے لیے آہ آہ کرے گا. اس کے نتیجے میں ہم بھی آہ آہ کریں گے. ذکر اللہ پر مداومت نصیب ہوگی, اطلاع اور اتباع سے اور زیادہ قابو میں آئے گا معاملہ, اور ہمیں تھوڑے ہی دنوں میں پتا چلے گا کہ نہ جاہی گناہ ہے نہ باہی گناہ ہے. تو محنت کس پر کرنی ہے؟ معمولات کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کی محنت. یہ دل کے گناہ نہیں, دل کے گناہ پر آپ محنت نہیں کر سکیں گے. جیلسی کو آپ نکال نہیں سکیں گے, وہ شیخ کو بتاؤ, اور شیخ جو مراقبہ بتلائے وہ کرو. اگر نہ بتلائے تو ذکر پر محنت کرو, اچھی صحبت کا اختیار کرو, اور یہ مجاہدہ کرو باہی گناہوں سے بچنے کا. یہ اندر کی جو جاہی گناہ ہے وہ نفس کی شرارت ہے, اور باہی گناہ بھی نفس کی شرارت. تو جتنی مرتبہ باہی گناہ سے آپ بچو گے اتنی زد پڑے گی نفس پر. تو جتنی مرتبہ آپ آنکھوں کے گناہ سے بچو گے, کانوں کے گناہ سے بچو گے, زبان کے گناہ سے بچو گے, تو نفس کمزور ہوتا جائے گا, اور نفس کمزور ہوتا جائے گا تو باہی گناہ سے تو نجات ملے گی, پھر وہ جاہی گناہ بھی نہیں کروا سکے گا, وہ کمزور ہو جائے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور جب یہ چیزیں ہو جاتی ہے کہ جاہی گناہ سے بھی نجات, باہی گناہ سے بھی نجات, تو اب دل کے اندر جو ہے چاہت نہیں رہی, نہ جاہ کی چاہت رہی نہ باہ کی. ہاں جائز باہ کی چاہت رہے گی, جائز جاہ کی بھی چاہت رہے گی, لیکن ناجائز جاہ اور ناجائز باہ کی چاہت نہیں رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ دل آپ کا صاف ہو گیا ہے, دل صاف ہو گیا, اس لیے کہ اس میں ناجائز باہ کی, ناجائز خواہش کی چاہت نہیں ہے, ناجائز جاہ کی خواہش نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل صاف ہو گیا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا دل کا تزکیہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ اگر ہو گیا تو اب اس کی زندگی میں تمام احکام کی اطاعت ہوگی, اور اگر اطاعت ہوگی تو قد افلح من زکاہا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہاں فلاح کا حکم, فلاح, فلاح کامیابی, فوز کامیابی, یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو باتیں عرض کی گئی ہیں یہ محض فضل الہی ہے اور آپ حضرات کی حسن طلب ہے. طلب لے کر کے جب لوگ آتے ہیں تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ ان کی طلب کو دیکھ کر کے بات کرنے والے کے دل پر ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو طالبین کے لیے نافع ہو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی یہی ارشاد فرماتے تھے کہ بھئی طالبین کی برکت سے زبان پر بات آتی ہے, دل دماغ میں بات آتی ہے پھر وہ زبان پہ آتی ہے. بچہ جب روتا نہیں ہے دودھ پینے کے لیے تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش نہیں مارتا, لیکن جیسے ہی بچہ روتا ہے دودھ پینے کے لیے تو ماں کی چھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے. تو جب طلب, سچی طلب ہوگی, طالب صادق ہوگا تو یہ دودھ بھی اللہ کی طرف سے فیضان ہے, یہ فیضان ہوتا ہے. اچھا ایک دوسری بات بھی کہوں کہ بچہ یوں ہی روتا ہے نا, کسی درد کی وجہ سے, کسی چوٹ کی وجہ سے, کسی تکلیف کی وجہ سے, تو ماں دوڑتی ہوئی جا کر کے اسے سینے سے لگا لیتی ہے مگر اس کے سینے میں دودھ جوش نہیں مارتا. اس لیے سچی طلب چاہیے. دودھ کی طلب جب ہوتی ہے اور دودھ کی طلب میں بچہ روتا ہے تب چھاتی میں دودھ آتا ہے. تو اسی طرح مجلسوں میں آتے ہیں مگر سچی طلب نہیں ہے, ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں مگر سچی طلب نہیں تو پھر فیضان نہیں ہوتا. خط لکھ رہے ہیں مگر سچی طلب نہیں تو شیخ پر فیضان نہیں ہوتا, فیضان نہیں ہوتا. کبھی کبھی شیخ خط پانچ مرتبہ پڑھتا ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جواب کیا دوں, فیضان نہیں ہوتا. اس لیے کہ سچی طلب نہیں ہوتی, کبھی کبھی صرف دکھانے کے لیے خط لکھا جاتا ہے. اس لیے طلب سچی ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرات علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھو, اس سے علم آئے گا. تو اللہ علماء سے کیا کہلوائے گا؟ ہماری سچی طلب ہوگی تو اللہ وہ باتیں کہلوائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس علم کی ہمیں ضرورت ہے اللہ وہ کہلوائے گا. اور مشائخ کے پاس بھی طلب لے کر کے جاؤ تو اللہ ان سے کیا کہلوائے گا؟ وہ باتیں کہلوائے گا جو ہماری اصلاح اور تزکیہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالی شانہ ہم پر فضل فرمائے. مولانا احمد صاحب ہمارے میرے ساتھ ہی بیمار چل رہے تھے, ابھی تک وہ بیمار ہیں, میں ایک حد تک اچھا ہو گیا ہوں الحمدللہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں عشاء میں پہنچ جاؤں گا لیکن طبیعت ان کے قابو میں نہیں آئی کہ وہ آ سکے. تو ابھی عشاء کی نماز کے بعد مجھے اطلاع ہوئی کہ مولانا نہیں آ رہے ہیں. تو میں نے آتے آتے فیصلہ کیا کہ میں ہی کچھ کہہ دوں گا, پر دل میں یہ سوچا تھا کہ اوامر نواہی اور فضائل اور رضائل کو ذرا سمجھا دوں گا کہ بھئی اس کا اہتمام کرو. اتنی لمبی تقریر ہو جائے گی, اس کا مجھے بھی احساس نہیں تھا. تو یہ سب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. مجھے بھی اس سے خوش ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے, اسی لیے مجھے یہ راستہ دکھا رہا ہے. اور آپ حضرت کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے, اسی لیے مجھے ایسی باتیں سنواتا ہے. اور اللہ کا شکر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان باتوں کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان پر عمل کریں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, سب بیماروں کو اللہ شفا عطا فرماوے اور مرحومین کی مغفرت فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ دنیا اور آخرت کی خیر سب کو نصیب کرے, دنیا اور آخرت کے شر سے سب کو بچائے, افتراق انتشار سے بچائے. اللہ تعالی شانہ کج فہمی سے بچائے, اللہ کم فہمی سے بچائے, اللہ غلط فہمی سے بچائے. اللہ تعالی شانہ یہ جب یہ دل جو ہے دل, اس کا تزکیہ نہیں ہوتا تو دماغ میں جو باتیں آتی ہیں وہ دل سے آتی ہیں, دل سے آتی ہیں. تو دل کا جیسا مزاج ہوگا دماغ میں وہی بات آئے گی, اور دماغ میں جو بات آتی ہے انسان اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. دماغ میں بات آتی ہے کہ میں مجلس میں جانا چاہتا ہوں تو مجلس میں آئے گا نا, اور دماغ میں بات یہ آئے گی کہ نہیں میں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں تو گھومنے پھرنے کے لیے جائے گا. تو دل کی جو حالت ہے اس کے مطابق دماغ میں بات آتی ہے. تو دل کا اگر تزکیہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ گناہ بالکل نہیں ہوتے, گناہ کی چاہت بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ دل کی حالت درست ہو گئی, تو اب جو خیالات آئیں گے وہ درست ہی آئیں گے, اور جب درست خیالات ہی آئیں گے تو اعمال سارے کے سارے درست ہوں گے. اس لیے دل پر ہمیں محنت کرنی چاہیے. دل پر آدمی محنت نہیں کرتا تو دل میں جو غبار ہوتا ہے, دل میں جو گندگی ہوتی ہے, تو جب وہ قرآن مجید کی آیت پر بھی غور کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, حدیث شریف کو بھی غور سے دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے, تو اس کا غبار اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. شامل ہو جاتا ہے تو استدلال اس کا غلط ہوتا ہے, استدلال غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ مدد فرمائے ہماری اور فضل فرمائے. ہمارے بڑے جو تھے وہ تو اس قدر احتیاط کرتے تھے, کہ فساق اور فجار کی زبان سے دین کی باتیں بھی نہیں سنتے تھے. وہ ایسا ڈرتے تھے کہ اس کی زبان سے جو دین کی بات نکل رہی ہے اس کے ساتھ فسق و فجور بھی نکلے گا تو کہیں اس سے میں متاثر نہ ہو جاؤں, اور اس کی جو دین کی بات ہے وہ میں غلط نہ سمجھ لوں. اس لیے مزکہ لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے, ان کی باتیں سننی چاہیے, اور ہمیں خود بھی مزکہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بیان کی ہے, اس کو بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. یہ جب ہم یہ کریں گے, جو محنت آج بتلائی گئی, جو پورا طریقہ بتلایا گیا, اس پر اگر آج ہم عمل کریں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ نور سے منور ہو جائے گا. تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو نے سورج پیدا کیا ہے, مگر سورج سے تو پورے عالم کو منور کرتا ہے, تو اس سے تیرے بندے, تیرے اپنے جو تیرے اوپر ایمان لے آئے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو تیرے نہیں ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو علامہ روم اس کی بات فرماتے ہیں کہ پھر ہم پرایوں میں اور اپنوں میں فرق کیا ہوا, پرایوں اور اپنوں میں فرق کیا ہوا کہ تو نے سورج ایسا بنایا جو دونوں کو دیا اور دونوں برابر کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو پرایوں اور اپنوں میں کوئی فرق نہیں, تو ہم آپ کے اپنے ہیں, لہذا آپ ہمارے ساتھ ذرا امتیاز کا معاملہ کیجئے, ان کو آپ نے یہ سورج دیا ہے, آپ ہمیں دل کا سورج دے دیجئے, دل کا سورج دے دیجئے, وہ ایسا چمکے کہ حق اور باطل بالکل ہمارے سامنے واضح ہو جائے, جنت جہنم کا معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے, صراط مستقیم بالکل کلیئر ہو جائے. ہمیں ذکر کا نور دیجئے, آپ کی محبت کا نور دیجئے, آپ کے تعلق کا نور دیجئے. محنت جب ہوگی تو انشاءاللہ یہ نور بھی ملے گا. اللہ تعالی شانہ فضل کا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.